سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ اذان کے بعد کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اذان کے بعد اور اذان سمیت جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ایک تو یہ فرمایا ہے کہ جو مؤذن کہے وہی الفاظ تم کہو، تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ کچھ کہہ رہا ہے اس کو کہنا چاہیے، سوائے اس کے کہ جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کا تذکرہ آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو حی علی الصلاح اور پھر اس کے بعد کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، تو دو تو یہ ہو گئے، اور حی علی الفلاح یہ بھی دو ہو گئے، تو اس میں فرمایا کہ حی علی الفلاح کہو پھر کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اس کے بعد کہو کہ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، تو ایک تو وہ ہو گیا اذان کا جواب دینا، دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمہ شہادت پڑھو، کلمہ شہادت ہی نہیں ہے صرف، اس میں آگے ایک دعا بھی ہے، محدثین نے ہر جگہ اس کا ذکر کیا ہے، معلوم نہیں ہمارے ہاں کیوں اردو کتابیں یہ وہ اس میں یہ نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سلام پیش کرو، اور چوتھی چیز فرمایا یہ دعا مانگو اللہم انی اسألک بحق ہذہ الدعوت التامہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ جو پوری پوری تیرے گھر کے لیے بلانے کی دعوت اس مؤذن نے دی ہے، اور جتنے جملے اس نے پڑھے ہیں کہ لوگ تیرے گھر کی طرف آئیں اور نماز پڑھیں، اللہ ان پاک جملوں کے صدقے میں والصلاۃ القائمہ اور اللہ اس اذان کے رزلٹ اور نتیجے میں جو نماز قائم ہوتی ہے اس کے صدقے میں، ایک اذان کے صدقے اور ایک جو نماز ہے اس کے صدقے، آپ سیدنا محمد الوسیلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے آقا و سردار ہیں انہیں وسیلے کا مرتبہ و مقام نصیب فرما والفضیلہ، اور اللہ مزید ان کی افضلیت میں اضافہ فرما، وابعث مقام محمودا اور اللہ انہیں مقام محمود پہ فائز فرما، الذی وعدتہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، انک لا تخلف المیعاد اللہ یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ دعا ہے جو مختلف جگہوں سے سنن صغیر میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف روایات جمع کر کے لکھی ہے، اس میں جو الدرجۃ الرفیعہ کے الفاظ ہیں محدثین نے عام طور پر اس کا انکار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی درست نہیں ہے، چنانچہ الدرجۃ الرفیعہ پہ جن جن محدثین نے بحث کی ہے اسی طرح ایک بحث یہ بھی انہوں نے کیا کہ انک لا تخلف المیعاد کہ اللہ آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری ہی کے ایک نسخے سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کشمہینی کا نسخہ جو بخاری سے آیا ہے اس میں یہ زیادتی ہے، یعنی یہ اضافہ ہے، ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ اللہم انی اسألک بحق ہذہ الدعوت التامہ، یہ بھی اضافہ ہے اور یہ بھی پڑھنا چاہیے، مگر الدرجۃ الرفیعہ جو ہے اس کی صحیح تحقیق حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر میں کی ہے، پائے کی کتاب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اسی طرح عبد الفتاح ابو غدہ نے اس کے بارے میں کہا کہ لا اصل له الدرجۃ الرفیعہ کے جو الفاظ ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، تو اس لیے اسے نہ پڑھا جائے، باقی وہ دعا آپ نے سن، احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ آپ بدکاری کو کبر سے کم تصور کرتے ہیں، ارے بھائی اردو انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے، اور اخلاقیاتی گناہوں سے بھی کمتر تصور کرتے ہیں، اخلاقیاتی ہوگا، دوسری طرف تنہائی کے گناہوں کو برکت اور معرفت کی بندش کہتے ہیں، حالانکہ بدکاری دین میں تیسرا بڑا گناہ ہے اور تنہائی میں معصیت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت جملہ ارشاد فرمایا ہے، انسان کے تمام اچھے اعمال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے جو تنہائی کے گناہوں میں مبتلا ہو۔ قرآن اور حدیث کے بارے میں اتنا سخت رویہ اور آپ کا اس سلسلے میں حد درجے نرم رویہ یہ پریشان کن ہے۔ بھیا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ غلطی ہوگا نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جس دن غلطی واضح ہو گئی اس دن رجوع کر لیں، اللہ کا شکر ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے بات اگر اس سے شروع کریں تو آپ نے ابن ماجہ کی جس روایت کا ذکر کیا حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا، لَعَلِّمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے کئی گروہوں کو جانتا ہوں جو اتنے بڑے نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے جیسے یہ عربوں کے ہاں پہاڑ ہیں، اور اللہ انہیں اس طرح اڑا دے گا ان نیکیوں کو جیسے اندھیری تند و تیز ہوا ریت کے ذرات کو اڑا دیتی ہے۔ تو صوبان رضی اللہ عنہ کا صفم لنا، اللہ کے رسول یہ جو لوگ ہوں گے ان کے متعلق ارشاد فرمائیے کہ کہیں ہم ان میں سے نہ ہوں، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ، اور ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کون ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے وہ بھائی جو تمہارے ہی جیسے ہوں گے انسان، اور وہ بھی رات کو ایسے ہی سوئیں گے جیسے تم سوتے ہو، لیکن یہ لوگ تنہائی میں جب جائیں گے تو اللہ نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے ان کا ارتکاب کریں گے اور ان کی نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن دیکھیں اس میں جن گناہوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے یہ وہ گناہ ہیں جو فزیکلی ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں۔ کوئی آدمی یہی حرکت لوگوں میں کرتا ہے، کوئی تنہائی میں کرتا ہے، یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آتی ہیں، اور ہم جن گناہوں کے مقابلے میں ان چیزوں کو کم گردانتے ہیں وہ اخلاقی گناہ، جھوٹ بولنا اس بدکاری سے بدتر ہے، کبر اس بدکاری سے بدتر ہے۔ خدا تعالی کسی انسان کو سزا دیتا ہے اگر دنیا میں، ولیعوذ باللہ، کہ وہ اس گناہ کی وجہ سے رزق کی بے برکتی کا شکار ہو جائے، تو کبر کی گناہ اس سے بھی بدتر ہے۔ کبر کی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ اپنے اچھے بندوں کی مجلس سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک آدمی کے رزق میں بے برکتی ہو گئی اور اس سے پھر اللہ سے معافی مانگ لی اور اللہ نے مہربانی فرمائی، اور ایک آدمی جو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کو یہ حقیر سمجھتا ہے اگر وہ خدا کا کوئی نیک بندہ ہے تو اس کی نیکی، اس کی فیوزات، اس کے برکات سے اس شخص کو خدا محروم کر دیتا ہے۔ یہ زیادہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، یا وہ زیادہ سزا ہے؟ اس لیے اللہ کی وہ سزائیں جو انسانی اخلاقیات کو برباد کر دیتی ہیں وہ سزائیں زیادہ سخت ہیں بنسبت ان سزاؤں کے جو جرائم جسم سے سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے، خود ترغیب دیتا ہے، لیکن وہ جو ہم جس کو زور دیتے ہیں نا، وہ انسانیت کے درجے سے گرنا ہے۔ جمعہ پڑھا، نماز پڑھی، اور باہر جا کے خامخواہ کسی آدمی سے لڑ پڑے، جھگڑا کر دیا، پنج وقتہ نمازی ہے، اور جا کے اپنی دکان کے بورڈز فٹ پاتھ پہ اس طرح رکھ دیے کہ ہر کوئی بیچارہ جو گزرتا ہے پریشان ہوتا ہے، یہ جمعہ اسے کام دے گا یا وہ گناہ اسے لے ڈوبے گا؟ یہ وہ چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو انسانیت سکھائی ہے وہ بہت زیادہ بلند و بالا ہے بنسبت ان چیزوں کے جو جسمانی گناہ ملوث ہوتے ہیں لیکن اخلاقی گناہوں کے قریب نہیں جاتے۔ کسی کو تنگ نہیں کر، کسی کو ستاتے، بہت سی چیزیں جو انسانی حتک میں شمار کی جاتی، اتنے اخلاقیات میں گر جانا کہ کوئی گالی دے اور اس گالی کو قوم قبول کر لے. اس کا مطلب ہے اخلاقی اعتبار سے یہ حواس باختہ اور کنگال ہے. تو ایک جملہ انہوں نے کہا تھا نا, اب ایک جملہ بلاول نے بھی کہا, اب بچے بچے کی زبان پہ ایک بلاول صاحب خود بھی ہنس پڑے کہ یہ میں نے کیا بےہودہ بات کر دی ہے, اس لیے کہ وہ کہتے ہی یہی ہیں, انہیں اسی ماحول میں زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے تو پھر منہ سے نکل ہی جاتی ہے نا ایسی چیزیں ولیعاذ باللہ, اور لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اصل انسان وہ ہے جس کی اخلاقیات اچھی, نماز اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اللہ چاہے تو گرفت فرما لے اور اللہ چاہے تو معاف کر. وہ آدمی ولیعاذ باللہ کسی کی رضامندی سے کوئی گناہ کرتا ہے کہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اللہ چاہے تو معاف فرما دے چاہے تو خدا اس پہ بھی گرفت فرما دے. اور ایک آدمی جو دوسرے کا مال دبا لیتا ہے, ٹال مٹول کرتا ہے, وہ تھوڑا بڑا گناہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ مثل الغنی ظلم, لوگوں کے پیسے ادا نہ کرنا, استطاعت کے باوجود, ہونے کے باوجود لوگوں کو پیسے نہ دینا یہ ظلم ہے. یہ تو لے بیٹھے گا قبر میں جب قبر تاریک ہو جائے گی, یہ تو لے بیٹھے گا حشر میں. ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا, وہ حقوق العباد میں اگرچہ آتی ہے, وہ اتنا گناہگار نہیں ہے جتنا گناہگار یہ سرمایہ دار ہے کہ پیسہ ہونے کے باوجود قرضہ ہونے کے باوجود قرضہ نہیں دیتا. وہ آدمی گناہگار ہے جس نے فرض کر لیجئے کہ 10,000 روپے قرضہ دینا ہے اور وہ دوستوں کو لے کے چلا جاتا ہے ہوٹل میں, آؤ یار کھانا کھاتے ہیں, آج 2 دن ہوئے اکٹھے نہیں ہوئے, وہ 10,000 قرضہ کی درگیا, کم سے کم 5,000 ہوٹل والے قبل ادھر دے دیتے نا, اس لیے کہ اس کا لوٹانا تو واجب ہے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ جس شخص پہ قرض ہو اس کے لیے مالی طور پر صدقہ نفلی حرام ہے, نفلی صدقہ وہ نہیں کر سکتا. قرض جو دینا ہے نفلی صدقہ کہاں سے کرے گا, وہ ویسے قرض میں دے. دہلی سے سوال آیا ہے, اور یہ جو پہلا سوال ہے نا یہ تو ایسے ہی ہے, ایسی باتیں نہیں پوچھتے. اور دوسرا سوال یہ فرمایا ہے کہ اینڈ فائنل کوسچن, ڈو جن ہیو مور نالج دین ہیومن بینگز, اینڈ وٹ از دا پروسیجر, اوپن تھرڈ آئی پلیز ایکسپلین, جزاک اللہ خیر. جہاں تک علم کا تعلق ہے انسانوں میں زیادہ علم, جنات کو کیا پتا ہے, الا یہ کہ کوئی خدا کا مقرب جن ہو اس کو چھوڑ کے احمق ہوتے ہیں, جھوٹ بکتے ہیں, کسی چیز کا پتا ہوتا نہیں ہے, ایسے ہی اپنے پاس سے دوسرے کو بے وقوف بناتے ہیں, اور ان اطلاعات پر عامل دوسروں کو بے وقوف بناتے ہیں. یہ پورا بزنس ہے. جن کو کیا خبر ہے, جو علوم اللہ انسانوں کو عنایت فرماتا ہے, جو علم کے دھانے خدا اپنے بندوں پر کھولتا ہے, جنات کو تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی. اللہ نے فرمایا ہے کہ خلق الانسان علمہ البیان, انسان کو پیدا کیا اسے بیان کرنا بولنا سکھایا. تو انسان بہت عظیم ہے. اللہ کا اس کائنات میں سب سے بڑا شاہکار انسانی, وہ نبوت کے مرتبے تک بھی پہنچتا ہے, اور جو گرتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, جو آدمی گرتا ہے اپنے مقام سے وہ کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں تمہیں بتاؤں لوگوں, وہ کتے کی طرح ہو جاتا ہے. اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ الْحَزْ, اگر تم اس کتے پہ کوئی وزن ڈال دو تو بھی اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے, اور تم اسے چھوڑ دو تو بھی اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے. بڑی بلیغ مثال اللہ نے دی ہے یہاں پہ. اسے کتا کہا ہے کیونکہ کتا اسے بھی کھانے اور جنس کے علاوہ کسی چیز سے تعلق نہیں ہوتا, تو وہ اٹھتے ہی اسے یا تو کھانے کو ہڈیاں اور یہ چیزیں چاہیے یا پھر ایک کتیا چاہیے. بس یہی حال اس انسان کا بھی ہے. اللہ نے کہا جب انسان گزرتا ہے نا اپنے حال سے, گرتا ہے تو پھر اس درجے تک گر جاتا ہے. اس لیے انسان سے زیادہ علم اللہ نے کس کو دیا ہے. باقی یہ تھرڈ آئی کا آپ نے کہا اندر کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب ظاہر کی آنکھیں بند کر دیں. بس جب اندر کی آنکھ دیکھتی ہے اور خبر دینے لگتی ہے نا, تو اس وقت کوئی کسر کمی رہ جائے آنکھوں کو بند کرنے میں, میچنے میں, تو جبر کر کے انہیں بھی میچ لینا چاہیے. اندر کی آنکھ جب خبر دینے لگے تو اسے خود احساس ہو جاتا ہے, کوئی اسے بتاتا نہیں ہے, اسے خود پتا چل جاتا ہے. ایک سوال یہ فرمایا کہ قضا کا لفظ آیا ہے, اس کے جواب بھیا ہو چکا کئی مرتبہ. بیٹی کی شادی ہے تو الگ سے لڑکیوں کی مہندی کا فنکشن, اس کی ضرورت ہی کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ نہ یہ فنکشن کیا جائے اور یہ پیسے دلہن کو کیش دے دی جائے, داماد کو کیش دے دی جائے, تو پھر اس کی جتنی رسومات ہیں نا ان سب کو چھوڑ کر اس کا پازیٹو حصہ استعمال کرنا چاہیے. لاکھ دو لاکھ سے کیا کم خرچ کرنا ہے, یہی لاکھ دو لاکھ اس کو کیش کیوں نہیں دے دیتے کہ بیٹے یہ رکھو کس دن کام آ جائیں گے, گاڑی خرید لینا, پلاٹ خرید لینا, آہستہ آہستہ اس طرح پیسوں کو جمع کرنا, یہ کرنا چاہیے. کہا گیا تھا کہ ندوہ کی فکر پاکستان میں ہوتی تو افغانستان میں جہاد اور خون خرابہ نہ ہوتا, اس کی تفصیلی وضاحت گزر چکی بھائی کتنی مرتبہ کرے. موجودہ دور کی افغانستان میں حکومت پر کہا گیا تھا کہ سب خوارج ہیں, حالانکہ وہاں تو سب دیوبندی اور حنفی ہیں. سبحان اللہ, یہ آپ کو کس نے غلط فہمی میں ڈال دیا کہ حنفی ہیں؟ جب انہوں نے بامیان میں بت توڑے تھے تو ہم نے پورے ملک میں لوگوں سے کہا کہ حنفیت یہ نہیں ہے. حنفی فقہا نے بت توڑنے سے نہ صرف یہ کہ منع کیا ہے بلکہ بتوں کی تجارت بھی کی ہے. اہل حدیث سے کہیں تو ان کا حق بنتا ہے, کیونکہ انہوں نے تو فقہ کے مطابق فتویٰ نہیں نہ دینا, تو کہتے تھے سنت ابراہیمی ہے, یہ ہے وہ ہے, بھئی ہوگی آپ کے یہاں حنفی مت کہو, شراب پیو تو کہو, کوئی پوچھ رہے کہو ہاں شراب پیتا ہوں, یہ نہ کہو کہ نہیں پیتا, وہ الٹی اور دوسرے جھوٹ کی عادت پڑ جائے گی نا والعیاذ باللہ. حنفی ہو اور پھر بت توڑے کیوں, پتہ نہیں ہے مبسوط نے سرخسی رحمت اللہ کیا لکھا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالواحد صاحب تک جب یہ فتویٰ پہنچا رحمہ اللہ تو وہ یہاں تشریف لائے اسلام آباد, گرمیوں کے دن تھے, رات 9 بجے فلائٹ تھی, صبح سے لے کے رات تک. فرمایا تم نے کیسے کہہ دیا, ہم نے مبسوط اور عالمگیری اور جو سب کتابیں دکھائیں بالکل چپ ہو گئے, کیونکہ وہ طالبان کے حامی تھے. تو ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ سے جہاز پر جب پہنچانے گئے تو آخری جو ہاتھ اس وقت ملایا ان کا حضرت کچھ تو فرمائے, بالکل چپ رہے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حنفی فقہا میں کتنے بڑے بڑے ادھر کھڑے ہیں جو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ بتوں کا توڑنا ہے اور پھر حنفی بھی ہیں؟ سبحان اللہ, تین طلاق دے پھر بھی حنفی ہے, رفع یدین کرے پھر بھی حنفی ہے. حنفیت آخر کوئی چیز ہوتی ہوگی نا, حنفیوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے بھائی. ہر زبان میں خدا کے لیے مختلف الفاظ ہوتے ہیں, جیسے عربی میں اللہ کے, انگریزی میں گاڈ, ہندی میں بھگوان, تو کیا بطور مسلمان خدا کو اللہ ہی کہنا ضروری ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں بھائی. جو فرقہ اور طبقہ زیادہ اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے ان کے پاس منطق اور ہے, لیکن خدا کا لفظ ہمیشہ اللہ کے لیے ہوتا رہا ہے, استعمال ہوتا رہے گا. اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی خدا ہی کا لفظ استعمال کرتے تھے, کوئی کراہت نہیں. یہ پورا ایک گروہ ہے جو اہل تشیعوں کے مقابلے میں, انہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما ان سے چڑ ہے, اس لیے کیا کہتے ہیں انہیں, صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہیں، نام بھی ہے شیعہ کے مقابلے میں. ناسبی، یہ ناسبیت ہے، یہ ناسبی جس کو بھی دیکھو نا، خدا نہ کو خدا نہ کو، یہ فارسی. پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ حدیث تو ساری ایرانیوں نے جمع کی تھی، وہ قابل اعتبار نہیں. پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں، ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق باتیں کرتے ہیں. کوئی یہ اس گروہ میں ساری چیزیں ہیں. یہ پرویز صاحب نے شروع کیا تھا کہ اللہ کہا کرو اور خدا نہ کہو. کیوں بھائی؟ وجہ، خدا کے لفظ میں بھی ثواب ملتا ہے، اللہ کے لفظ میں بھی ثواب ملتا ہے. ہر وہ نام جو اللہ تعالی کے لیے خوبصورت رکھا گیا ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ وہ نام توقیفی ہیں، یعنی جو نام کتاب و سنت میں آئے ہیں صرف وہی استعمال کرنے ہیں، یا یہ کہ اپنے پاس سے اللہ کے لیے اچھے نام دیے جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ نے فرمایا قل ادعوا اللہ و ادعوا الرحمن، تم رحمان کو یا اللہ کو، اللہ کے سارے اچھے نام اللہ کے. اور خدا کا یہ نام دبا تابعین کے زمانے سے چلا آتا ہے، اسے کوئی حرج نہیں ہے اس کے بولنے میں. افسانوی ادب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بالکل پڑھنا چاہیے بھی، پڑھانا بھی چاہیے. افسانوی ادب میں بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں. آپ حدیقت الحدیقہ اگر پڑھی ہو حکیم سنائی رحمت اللہ علیہ کی، تو بالکل اسی پیٹرن پہ منطق الطیر پڑھی ہو آپ نے، تو یہ جو ہے اشفاق صاحب کی اہلیہ بانو قدسیہ راجہ گد، انہوں نے اسی طرز پہ لکھی ہے. افسانوی ادب میں کمال کی چیزیں کذب نہیں ہیں، وہ تو فرضی حکایتیں ہوتی ہیں. معلوم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے مثنوی پہ اعتراض کیا تھا کہ معلوم تو ایسے قصے ہی بیان کرتے ہیں اور وہ بھی جھوٹے. حضرت نے اس کا جواب بھی دیا، حضرت نے کہا کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جو قوم شعیب کا تذکرہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا اور اس کا اور اس کا، یہ سب جھوٹے قصے تم ہم سے بیان کرتے ہو، جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نہیں سمجھ پائے اور اعتراضات کرتے رہے، تم بھی مثنوی نہ سمجھنے والوں آج مجھ میں بھی یہ اعتراضات کر رہے. مر گئے، کھپ گئے، خدا کے ہاں پہنچ گئے، کوئی جانتا بھی نہیں اب ان کے نام کیا تھے جو اس وقت بک بک کرتے تھے. اور روم رحمت اللہ کی مثنوی نے امت کو 700-800 سال اخلاقیات کے میدان میں باندھے رکھا. حکیم سنائی، پھر فرید الدین عطار، پھر معروم، پھر وہ حرات کے جامی رحمہ اللہ، ایک سے ایک بڑا آدمی تھا. لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہر دور میں ایسے بک بک لگی رہتی ہے. جنہیں سیدھی طرح ایک زبان پڑھنی بھی نہیں نہ آتی، وہ بھی اس کے شارے بنے بیٹھے. جتنے اسلام کی تشریحات اور ان چیزوں کے کرتے ہیں، ان سے پوچھو کبھی اصل کتاب پڑھی ہے؟ اصل کتاب. ولیعز باللہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ اس کے نزدیک بھی کافر ہیں جو ٹی وی کے اشتہارات میں آ کے باتیں کرتا ہے. حمزہ عباسی صاحب عقائد بیان کرتے ہیں کہ میرا عقیدہ یا اللہ آپ کو کب سے عقائد، حضرت آپ اپنا کام کیجئے، یہ کام صاحبان علم کے ہیں جنہوں نے زندگیاں کھپائیں اہل سنہ کے علماء نے، شکر اللہ مسائی انہوں نے لکھا ہے. مولانا مزہ خان صاحب نے عقیدے پہ کتاب لکھی ہے، محتانوی رحمت اللہ نے لکھی ہے، حنفی علماء نے لکھی ہے، سفرائنی نے لکھی ہے، جوینی نے لکھی ہے، رازی نے لکھی ہے، غزالی نے لکھی ہے. آپ اس کی کتاب کی دو سطریں کیا ایک سطر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ اس زبان سے واقف نہیں، اور آپ ہیں کہ پھر انہیں پہ فتوے لگا. ہم سے کوئی کہے فرانسیسی کی یہ کتاب پڑھ دو، ہمیں کیا پتا یار کیا لکھا ہے کیا نہیں، ہم سیدھی طرح مان جائیں کہ ہم نہیں جانتے. اس لیے یہ جو افسانوی ادب ہے کوئی حرج نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ یہ دعا لوگوں کو سکھانا، بالکل ایسے ہی ہے. یہ دعا امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے پہ جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی اور بہت جگہ مل جائے گی. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا ما اصاب مسلم قط تو ہم او حزن، جب بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، جب بھی اسے دکھ اور پریشانیاں گھیر لیں تو اسے بتانا کہ یہ پڑھے اللہم انی عبدک، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، وابن عبدک، اور اللہ میرے والد بھی آپ ہی کے بندے تھے، وابن امتک، اور اللہ میری والدہ صاحبہ وہ آپ ہی کی بندی تھی، ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، ماضن فی حکمک، اور اللہ آپ ہی کا حکم ہے جو میرے پہ چلتا ہے، اللہ جو کچھ حالات ہیں یہ آپ ہی کے فیصلے ہیں، عدل فی قضاء، اللہ آپ کے فیصلے مجھ پہ نافذ ہوتے ہیں، اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ میں ہر اس آپ کے اس نام کے صدقے سے مانگتا ہوں، بکل اسم ہوا لک، جو اللہ تیرا پاک نام ہے، جتنے بھی تیرے پاک نام ہیں ان کے صدقے سے مانگتا ہوں. اس دعا میں عقیدے کا مسئلہ آتا ہے، ہمارا اور اہل تشیع کا اختلاف ہے، ان کے عقیدے میں شر کا خالق اللہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں شر کا خالق اللہ نہیں ہے، شر اللہ کی طرف سے ہے، من عند اللہ، من اللہ اور عند اللہ، ان الفاظ کا فرق ہے، ہم اہل سنہ اس کے قائل نہیں ہیں. اسی لیے اہل تشیع کے بہت سے عقیدے ہیں، اہل سنہ قطعاً انہیں نہیں مانتے، اور ہمارے بہت سے ہیں نہیں مانتے. ان کے ہاں رجعت کا عقیدہ ہے کہ جتنے 12 ائمہ ہیں ان میں سے ایک ایک امام اس دنیا میں واپس آئیں، ان کا عقیدہ ہے کہ رجعت میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کربلا میں جو شہید ہوئے وہ واپس آئیں گے، اور سیدنا حسین علی بن علی رضی اللہ عنہ حکومت کریں گے، کل دنیا پہ اتنے بوڑھے ہو جائیں گے، اتنے بوڑھے کہ ان کی بھویں سفید ہو کر آنکھوں پہ گر جائیں گے. تو دیکھنے کے لیے آنکھ کے اوپر سے بھویں اٹھانی پڑیں گی، ان کا عقیدہ ہے رجعت. اسی طرح شر اور خیر کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے. یہاں یہ جو آیا ہے نا عدل فی قضاء، اللہ جتنے بھی آپ کے فیصلے ہیں مجھے گوارا ہوں یا ناگوارا ہوں سارے طریقے سے، اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ میں آپ کے ہر اس نام کے صدقے سے مانگتا ہوں جو آپ کا اچھا نام ہے، سمیت بہی نفسک، اللہ آپ نے وہ نام خود اپنا تجویز فرمایا، او انزلتہ فی کتابک، اللہ آپ نے کسی بھی اپنی کتاب میں تورات انجیل زبور قرآن کسی بھی صحیفے اور کتاب میں آپ نے نازل فرمایا، او علمتہ احدا من خلقک، اللہ آپ نے اپنی کسی بھی مخلوق کو جو نام الہام سے دیا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور اللہ یہ آپ کے وہ نام جو ابھی تک کسی کو نہیں معلوم اور اللہ تیرے خزانوں میں چھپے ہوئے ہیں، اللہ انت جعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن کریم کی تلاوت اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور بصری، اور اللہ میری آنکھوں کو اس قرآن سے روشنی ملے، وجلاء حزنی، اور اللہ جو آج مجھ پہ غم اور دکھ تاری ہے اللہ اس قرآن کو اس غم اور دکھ کا مداوا بنا دے، اس کی دوا بنا دے، اس قرآن کی وجہ سے وہ چیزیں زائل ہو جائیں، وذهاب همي، پر اللہ جن چیزوں کو میں سوچتا رہتا ہوں اے پروردگار وہ سوچیں وہ خیالات جو مجھے تنگ کرتے ہیں اللہ اس قرآن کے صدقے وہ چلے جائیں، الا اذهب الله عز وجل هم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی یہ دعا مانگتا رہے گا اللہ عز و جل اس کی مشکلات کو دور کر دے گا، وہ اب ذلہ مکان حزن ہی فرحن، اور جتنا اس کو غم ملا ہے اللہ اتنی خوشی کی کیفیت اس کو لوٹا دے گا. قالو یا رسول اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول افلا نتعلم هذه الکلمات، یہ تو اتنی اچھی دعا ہے کہ ہر مسلمان دکھ اور غم ہوتا ہی ہے انسانوں پہ، کیا ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں؟ قال بلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل، ينبغي لمن سمعهن، جو آدمی میری امت میں اس دعا کو سنے گا، ان يتعلمهن، بہتر یہ ہے کہ اپنے ملنے جلنے والوں کو اس دعا کی تعلیم دے. یہ دعا ہم تک پہنچی، ہم نے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا آپ تک پہنچا دی، آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹے جب بھی پریشانی ہو یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو سمیت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. یہ دعا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آئی. ایک اور عقیدے کی بات ہے، اسے بھی پورا کر لیتے ہیں. ہمارے عقیدے میں بھی یہ بات شامل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے. کوئی بھی آدمی کتنے ہی بڑے درجے کا کیوں نہ ہو اور ہزاروں چھوڑ کروڑوں اس کے پیروکار کیوں نہ ہو، اگر وہ انکار کرتا ہے حوض کوثر کا جان بوجھ کے، پڑھا لکھا ہے، اس نے روایات دیکھی بھی ہیں، تو یہ کفر ہے ہمارے نزدیک. اہل سنہ سے نہیں، ڈر ہے کہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. حوض کوثر کی اتنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑیں گی اور جب سورج تباہ ہو جائے گا اور گرمی اور حدت بڑھ جائے گی اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حوض کوثر اور حوض دیے جائیں. حوض کوثر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے. ہر نبی کو حوض ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی اپنے اپنے امتیوں کو بلائے گا کہ آؤ میرے حوض پہ پانی پیو، اور آپ نے فرمایا کسی کے حوض پہ اس کے ایک امتی جائے گا اور کسی کے حوض پہ دو جائیں گے، اور آپ نے فرمایا میرا حوض تمہارے آسمان کے ستاروں سے زیادہ تو اس پہ پیالے پڑے ہوئے ہوں، اور آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو میں خود بھی اس سے پانی پیوں گا اور میں اپنے امتیوں کو بھی پانی پلاؤں گا. حوض کی حقیقت یہ ہے کہ حوض کا لغوی معنی جو ہے وہ پانی کے جمع ہونے کی جگہ ہے، مجمع الماء، جہاں پہ پانی آ کے جمع ہو جائے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں انہوں نے لکھا ہے کہ باب فی الحوض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہے اس کے بارے میں جس چیپٹر، اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی جمع حیاض بھی آتی ہے اور احوض بھی آتی ہے، اور اس کا مطلب بس وہی ہے کہ جہاں پر پانی اکٹھا اور جمع ہو جائے. اور حوض سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ایک حوض عنایت فرمایا جائے گا. اس حوض کو پانی جو سیراب کرے گا اس کا نام ہے نہر کوثر. جنت سے وہ نہر آئے گی، وہ دریا آئے گا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوض جنت سے باہر ہوگا، اور اندر سے پانی وہ جو آئے گا وہ جنت کے اندر سے آئے گا. تو اس لیے کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو پر نالے اس کے ساتھ لگے ہوں گے، دریا کا پانی پورے زور و شور سے آئے گا اور دو پر نالے آگے لگے ہوئے ہوں گے. آپ نے فرمایا تیزی سے مسلسل ان سے پانی گرتا رہے گا، اور ایک سونے کا پرنالہ دیا جائے گا مجھے اور ایک چاندی کا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل نبی حوضن و انہم یتباہون ایہم اکثر واردتن. انبیاء علیہ السلام آپس میں ایک دوسرے سے فخر کریں گے کہ آپ کے ہاں کتنے مہمان آئے اور ہمارے ہاں کتنے مہمان آئے. وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ سب سے زیادہ میرا حوض جو ہے وہ آباد ہوگا، میرے مہمان سب سے زیادہ ہوں گے اور سب سے زیادہ لوگ میرے حوض پر آئیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرمایا، والذی نفسی بیدے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری شان ہے، لعانیت او اکثر من عدد النجوم، تمہارے ستاروں سے زیادہ پیالے تو میرے حوض پہ ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت آئی ہے، اس سے پتا چلتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یاد رکھنا وانی فرتکم علی الحوض، یاد رکھنا حوض کوثر پہ تم میرے مہمان ہو جاؤ گے، تم میرے ہی گھر آ جاؤ گے، واکاثر بکم الامم فلا تسودوا وجهی، میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا کہ میرے مہمان سب سے زیادہ ہیں، دیکھو میرے پاس آنا، ایسے نہ ہو کہ مجھے اس دن شرمندہ ہونا پڑ جائے۔ الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے حیا مانے، اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ بنے گا کہ میرا چہرہ سیاہ نہ کرنا، اس کا ترجمہ بالواسطہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب کوئی بات آئے بہت محتاط رہنا چاہیے، بہت ہمیں تو حیرت ہوتی ہے ان پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بحث کرتے ہیں، ولیعوذ باللہ ولیعوذ باللہ، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا علم حوض لوح محفوظ ہو اس کے علم کے کیا کہیں، اللہ جانے اتنی ہمت انہیں کہاں پڑتی ہے یا دل میں ایمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرف بولتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے، ایسے نہ ہو قیامت میں کہیں چھٹی ہوئی بھی۔ اسی لیے ارشاد کرنا کہ دیکھو زیادہ سے زیادہ میرے پاس آنا، ایسے نہ ہو کہ کسی نبی کے مہمان مجھ سے بڑھ جائیں علیہ السلام اور میں شرمندہ ہو جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کام ہی نہ کرو جن کاموں کی وجہ سے حوض کوثر سے لوگ محروم کر دیے جائیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، تم جانتے ہو شام سیریا سے لے کے یمن تک فرمایا اتنا بڑا حوض مجھے دیا جائے گا، شام سے یمن تک، اور پھر ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اشد و بیاضم من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، احلا من العسل، اور دیکھو وہ شہد سے زیادہ میٹھا، اور دو اس میں جو پرنالے لگے ہوئے ہوں گے سونے اور چاندی کے وہ اسے مسلسل پر کرتے رہیں گے، اور کمال کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی، آپ کبھی روح افزا پیئے کیسی اچھی خوشبو ہوتی ہے، فرمایا میرے حوض میں جو لوگ آئیں گے، اور پھر فرمایا کہ من شربا منہ شربتا، جس سے ایک گھونٹ بھی میرے حوض سے پی لیا، پھر لا یظما بعدا ابدا، پھر جنت میں جانا آگے کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی جس آدمی نے میرے حوض سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر دیکھتے، میرا ممبر دیکھتے ہو جہاں جمعے کے لیے آتا ہوں، یہ میرا ممبر وہاں میرے حوض پہ رکھا جائے گا، اس ممبر کو وہاں منتقل کیا جائے گا، وممبری علی حوضی، میرے گھر کو دیکھو یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ وہاں منتقل کیا جائے گا، اور میرے حوض کو دیکھو یہ حوض وہاں میرے مجھے دیا، یہ ممبر وہاں مجھے دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس ممبر پر خطبہ دیتے تھے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا جائے گا، اور وہ کچھ دیا جائے گا جو ظاہر ہے کہ انسان فی الحال بیانات ان چیزوں کے نہیں کر سکتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو وہاں سے محروم کر دیں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جو فرمایا ہے نا، آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں لوگوں، ایک قرآن اور ایک میرا خاندان، اطرتی میرے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی عزت کرنا، جو نہیں کرے گا وہ حوض کوثر سے محروم رہے گا۔ سے کبھی بھی اہل بیت کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ائمہ کرام رحمہم اللہ کبھی بولنا ہی نہیں چاہیے، ولی عزب اللہ بہت بہت نازک معاملہ ہے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پاس آؤ گے اور تمہیں پتہ ہے تم میں اور غیروں میں کیا فرق ہوگا؟ تمہارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں پہچان جاؤں گا کہ اچھا یہ میری امت کے افراد ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور لوگوں کو اتنا نہیں پتا، یہ بنو امیہ میں جو کوئی بھی گڑبڑ کرتا تھا نا، بنو امیہ کہتے تھے، اس کو بد دعا دیتے ہوئے کہتے تھے کہ خدا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے محروم رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظالم میرے حوض پہ نہیں پہنچے۔ اسی لیے جو اب ظالم ہے نا، ہمیں بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پہ نہیں پہنچو گے، تم پہ لعنت برسے، یہ جبر، یہ ظلم، یہ جھوٹ، یہ دھوکے دینا، یہ جاسوسی کے کام کرنا، لوگوں کو خراب کرنا، خدا کے دین کو برباد کرنا، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے دور رہیں گے۔ اسی لیے تو وہ کہتے تھے، اسی لیے امام طحاوی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ الذین انکروا الحوض، جو لوگ اس امت میں گنے جاتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا انکار کرتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں، یہ بدعتی ہیں، عقیدے میں گمراہ ہیں، اور خارجی ہیں، اور معتزلہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا انکار کیا ہے۔ پھر امام طحاوی رحمۃ اللہ نے آگے بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں عقل، نقل، منطق، کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض نہ ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ حوض پہ ملیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری وغیرہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تھا تم دیکھو گے میرے بعد عہدے جو تقسیم کیے جائیں گے نا، تو انصار والوں تم پیچھے رہ جاؤ گے، تو کیا کرو گے؟ اس ایک فکرے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باندھ کے رکھ دیا امت۔ وفات سے چند دن پہلے اللہ کے رسول تلوار نکال لیں گے، فرمایا نہیں، اگر یہ صورتحال پیش آ جائے تو تلوار نہیں نکالنا، اور میرا وعدہ ہے حوض کوثر پہ ملنے۔ اتنے اتنے ایمان میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عہدے لے کے ان کے گھروں کو جاتے تھے، ان کے گھر میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ حکومت میں آپ کا عہدہ، آپ کا عہدہ، ان کا نام حضرت ہم عہدہ نہیں لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، بس اس انتظار میں ہے کہ حضرت کے پاس پہنچیں گے، عہدہ نہیں لیں۔ اس لیے جو ظالم ہے، یہ جو ایجنسیز کا کام کرتے ہیں، یہ جو اللہ کے بندوں کو رسوا کرتے ہیں، یہ جو اداروں میں گھستے ہیں، کیا مزہ آئے گا جس دن تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے محروم اور جہنم کی آگ میں جاؤ گے اور نظر آتش ہو گے۔ اسی لیے یہاں تک امام طحاوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جو آدمی انکار کرے بعد قیام الحجہ، جبکہ اس کے پاس احادیث آ گئی ہوں، تو پھر فمن انکرہ فقد انکرہ امرا معلوما بالتواتر، وہ اس چیز کا انکار کرتا ہے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حوض کوثر کا انکار کر کے وہ کفر کرتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سننا کے عقیدے میں شامل ہوتا ہے۔